الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، الحمدللہ سورۃ الکہف کا کے مضامین کا خلاصہ سلسلے وار ان جمعے کی محفلوں میں بیان ہوا اور آج ہم اس کی آخری دو آیات پر پہنچ چکے ہیں. سورۃ اسرائیل اور سورۃ کہف، یہ دونوں علم و حکمت کے خزانے قرآن مجید کے بالکل عین وقت میں ہیں، درمیان میں، اور ان دونوں صورتوں میں آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک رحمت کا ذکر ہے، معراج کے سفر کا ذکر ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو ایک ہی رات میں اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور سورہ کہف کے شروع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت کا ذکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن کریم نازل فرمایا. اسی طرح سے ان دونوں صورتوں کے بالکل آخر میں دو ایسی آیتیں ہیں کہ جو توحید باری تعالیٰ کا خزانہ ہے، اور ان کا آغاز کل سے ہوتا ہے. ایک چار کل تو وہ ہیں جو چار مشہور صورتیں ہیں قرآن مجید کے آخر میں، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. لیکن چار کل توحید باری تعالیٰ کے خزانے یہاں پر بھی ہیں. دو آخری آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی کل سے شروع ہوتی ہیں، قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، اور قل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا. اسی طریقے پر سورہ کہف کی بھی آخری دو آیتیں کل سے شروع ہوتی ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ توحید کا خزانہ ہے جو ان چار آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمو دیا ہے. سورہ کہف کی یہ جو آخری دو آیتیں، ان میں سے پہلی آیت میں فرمایا، کل اے نبی فرما دیجئے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر ہو جائے سیاہی میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات کی تحریر مکمل ہو. ولو جینا بمثلہ مددا، اور اگر کہ ہم اس سمندر کی مانند اور سمندر بھی لے آئے بجائے صرف یہ سمندر جو نظر آ رہے ہیں، اتنے ہی سمندر اور بھی آ جائے، اس کے باوجود اگر وہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور رب کے کلمات کو لکھا جائے تو سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن رب کے کلمات کا بیان مکمل نہیں ہوگا. یہ مضمون ذرا اور زیادہ شان کے ساتھ آیا ہے سورہ لقمان کے تیسرے رکوع میں. وہ بھی الفاظ سن لیجئے. وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ, اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں ان کے بنا لیے جائیں قلم, وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ, اور جتنے بھی سمندر ہیں اور ایسے سات سمندر, یعنی جو سمندر اس وقت اتنا پانی ہے سمندر میں اس سے بھی سات گنا پانی آ جائے اور اسے صحیح بنا لیا جائے, ماں نفدت کلمات اللہ, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کا بیان ان کی تحریر ختم نہیں ہوگی. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ بہت زبردست ہے بہت حکمت والا ہے. اب یہاں کلمات سے مراد کیا ہے؟ کلمات سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور قدرت کے شاہکار ہیں, اور یہ تخلیق قدرت کے شاہکار بے شمار ہیں بے شمار ہیں بے شمار ہیں. ہمارا تو بڑا ایک محدود سا تصور ہے اور ہم اپنے چاروں طرف کچھ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب انسان نے ترقی کی اور بڑی طاقتور قسم کی دوربینیں ایجاد کی اور پھر اس کائنات کی وسعت کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ یہ ناپ تول میں آئی نہیں سکتی. لہذا اس کائنات کی وسعت کو ظاہر کرنے کے لیے انسان کو نوری سال لائٹ ایئر وہ بنانے پڑے. لائٹ ایئر کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ روشنی 188,000 میل فی سیکنڈ سفر کرتی ہے, یعنی ایک سیکنڈ میں 188,000 میل پہنچ جاتی ہے. یہ نوری سیکنڈ ہے, اس کو 60 سے ضرب دیا تو نوری منٹ وجود میں آ گیا, اس کو پھر 60 سے ضرب دیا تو نوری گھنٹہ وجود میں آ گیا, اس کو پھر 24 سے ضرب دیا تو نوری دن وجود میں آ گیا, اس کو پھر 365 سے ضرب دیا تو نوری سال وجود میں آ گیا. تو 188,000 ضرب 60 ضرب 60 ضرب 24 ضرب 365, اندازہ کیجئے بات کہاں پہنچے گی. اور اس کائنات کی وسعت کھربوں نوری سال, کھربوں نوری سال. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار کتنے زیادہ ہے کتنے زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر زمین پر موجود تمام درخت ان کو کاٹ کر قلم بنا لیا جائے اور جتنے بھی سمندر تمہیں نظر آ رہے ہیں اس جیسے مزید 7 سمندر اور لے آئے جائیں, ان سب کی سیاہی بنا لی جائے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو تحریر کیا جائے تو یہ سیاہی ختم ہو جائے گی, یہ قلم جھس جائیں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کی تحریر وہ مکمل نہیں ہوگی. اب یہ کلمات کے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس سے مراد اللہ کی قدرت اور تخلیق کے شاہکار ہیں. ایک مہمہ جو کہ عام لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے, الحمدللہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے ذہن میں نہیں ہوتا, اور مہمہ یہ ہے کہ اگر مرغی پہلے پیدا ہوئی کہ انڈا پہلے پیدا ہوا, اسی پریشانی میں رہتے اللہ سے جو لوگ دور ہیں کہ مرغی پیدا ہوتی ہے انڈے سے اور انڈا مرغی دیتی ہے تو آخر پہلے کون سی چیز پیدا ہوئی. اس حوالے سے ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز پہلی مرتبہ پیدا ہوتی ہے اللہ کے کلمے سے, کلمہ کن سے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کے لیے کہتا ہے ہو جا تو وہ شے ہو جاتی ہے. تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے کلمہ کن سے مرغا بھی پیدا ہوا, مرغی بھی پیدا ہوئی, اور اس کے بعد اللہ نے ان کی نسل آگے بڑھانے کے لیے ضابطہ بنا دیا, اب ان کی نسل ایسے آگے بڑھے گی. تو کائنات کی ہر شے پہلی مرتبہ وجود میں آئی ہے اللہ کے کلمہ کن سے, اور نئی نئی مخلوقات مسلسل مسلسل انسان کے علم میں آتی رہتی ہیں. اسی لیے اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے, اقبال کو جو کہا جاتا ہے ترجمان القرآن, بلا شبہ اس کی رسائی قرآن مجید کے فہم میں بہت دور تک ہے. اقبال کہتا ہے کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم فضائے کن فیکون,
آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون. لگتا ہے ابھی کائنات نا تمام ہے, ابھی مزید تخلیقات سامنے آ رہی ہیں, سامنے آ رہی ہیں. اللہ کے کلمہ کن مسلسل کام کر رہا ہے, نئی نئی مخلوقات دریافت ہو رہی ہیں. تو یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید, کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون. تو یہ ہے اللہ کا کلمہ کن, جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مخلوق وہ ظاہر ہوتی ہے. اور اللہ کی مخلوقات بے شمار ہے, بے شمار ہے. ہم تو صرف اپنی تھوڑی سی زمین کی زندگی کے حوالے سے کچھ چیزوں سے واقف ہیں, سب سے واقف بھی نہیں, مگر نہ جانے کتنی لاکھوں مخلوقات تو سمندر کے اندر ہیں. لیکن یہ کائنات صرف اس زمین اس آسمان تک محدود نہیں. میں نے کیا کہ یہ کائنات بڑی وسیع ہے, بڑی وسیع ہے, بڑی وسیع ہے. اور اس کائنات میں نہ جانے کیسی کیسی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی. تو فرمایا قل, اے نبی سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم, لو کان البحر مداد لکلمات ربی, اگر ہو جائے سمندر میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی, لنفذ البحر, سمندر ختم ہو جائیں گے, یہ سیاہی ختم ہو جائے گی, قبل ان تنفذ کلمات ربی, اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ان کی تحریر مکمل ہو, بلا جینا بے مصر ہی مدد, اور اگرچہ ہم ان سمندروں جیسے اور سمندر بھی لے آئے تب بھی سیاہی ختم ہو جائے گی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کی تحریر وہ ختم نہیں ہوگی. تو یہ ہے توحید باری تعالیٰ کا پہلا خزانہ سورۃ الکہف کی آخری آیات میں, آخری دو آیات میں. اب اس کے بعد بالکل آخری آیت فرمایا قل, اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انما انا بشر مثلکم, بے شک میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. ہاں فرق ہے مجھ میں اور تم میں, اور وہ فرق کیا ہے, یوحا الی, میری طرف وحی کی جاتی ہے, مجھے اللہ نے چن لیا ہے, میرے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام وحی کرتا ہے. تمہیں نہ فرشتے کا علم اور نہ وحی کا تجربہ, جبکہ مجھے اللہ نے چنا ہے اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتے کے ذریعے سے اپنے پیغامات وحی کرتا ہے. تو کل اے نبی کہہ دیجئے, انما انا بشر مثلکم, بے شک میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, یوحا الی, اور میری طرف یہ بات وحی کی جاتی ہے. کیا وحی کیا جاتا ہے, انما الہکم الہ واحد, کہ بے شک تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود. فمن کانا یرجو لقاء ربہ, تو اب جو کوئی بھی امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کی, جس کو یقین ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے اور جینے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے, تو جو کوئی بھی اپنے رب کے سامنے حاضری, اپنے رب کے دربار میں پیشی کی امید رکھتا ہے, فلیعمل عملا صالحا, بس اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرے اچھا, ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. میں نے کہا کہ یہ ہے دوسرا خزانہ توحید باری تعالیٰ کا. یہاں پر پہلی بات یہ بیان فرمائی توحید ہی کے حوالے سے, کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. اس میں توحید کا مضمون کیسے آ گیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دور میں جو بھی مخلص اور نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے نبیوں سے محبت ہوتی ہے, اور خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں محبت میں حد سے آگے نہ بڑھ جائے اور نبی کو خدائی میں شریک نہ کر دے. عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت تھی, محبت میں آگے بڑھ گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا. یہودیوں کے بہت بڑے نجات دہندہ تھے, مسلح تھے, ریفارمر تھے حضرت عزیر علیہ السلام, انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سے محبت میں انتہا کر دی, انہیں خدا کا بیٹا قرار دے دیا. اور یہ بات مسلم ہے تاریخ میں کہ جتنی زیادہ محبت صحابہ اکرام کو اور پھر اس امت کو اپنے نبی سے, اس سے پہلے ایسی محبت دنیا میں اور کسی امت کو اپنے نبی سے نہیں ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لہذا اس بات کا اندیشہ تھا خطرہ تھا کہ جو ظلم یہودیوں نے کیا جو ظلم عیسائیوں نے کیا وہ ظلم اس امت میں بھی آ جاتا ہے اور ہم بھی اللہ کے رسول سے محبت میں اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ ہم انہیں خدائی میں شریک کر دیتے ہیں. اگر عیسائیوں نے یہ جرم کیا یا یہودیوں نے یہ جرم کیا تو کیونکہ ابھی آخری نبی آنے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے آ کر اصلاح کر دی. اگر یہ جرم ہم کرتے تو اصلاح کیسے ہوتی؟ اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا, اب تو کوئی کتاب نہیں اترے گی. قرآن اللہ کی آخری اور مکمل کتاب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. تو اگر ہم بھی اللہ کے رسول کو خدائی میں شریک کر دیتے تو پھر کبھی بھی اصلاح نہ ہو سکتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایسی آیات رکھ دی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے, بشر تھے, اور اللہ کے مقابلے میں ایک عاجزی اور بے بسی رکھنے والی ہستی تھے, اور اللہ معبود ہے اور آپ اس کے بندے تھے. قرآن مجید کی بعض آیتوں میں اللہ کے رسول کے حوالے سے بڑے سخت الفاظ بھی آ جاتے ہیں, لیس لک من الامر شیء, اے نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے معاملہ, انک لا تہدی من احببت, جسے آپ کے الفاظ ہدایت نہیں دے سکتے. یہ الفاظ قرآن مجید میں, یہ سخت الفاظ کیوں ہیں؟ عمس وتولى ان جاءه الاعمى, یہ سخت الفاظ کیوں ہیں؟ تاکہ قرآن پڑھنے والے پر یہ واضح ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں, معبود نہیں. اسی طریقے پر بار 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 آپ کی بشریت کو نمایاں کیا جاتا ہے کہ آپ انسان, انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. کیوں؟ تاکہ اس بات کی جڑ کاٹ دی جائے کہ یہ امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں یا عیسائیوں کی طرح کہیں خدائی میں شریک نہ کر لے. یہ الفاظ آتے ہیں, یہ الفاظ بھی گویا توحید ہی کا مضمون ہے. توحید ہی کا اللہ تبارک و تعالی نے ایک تصور دیا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے کہ کل اے نبی ان سے کہہ دیجیے انما انا بشر مثلکم, کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. اور جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے وہ یہی اعتراض کرتے تھے کہ یہ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسے رسول ہے؟ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں, اپنے ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں اور دکانداروں سے لین دین کرتے ہیں, بارگیننگ کرتے ہیں, دام کم کراتے ہیں, اور یہ کھانا کھاتے ہیں, ان کے بشری تقاضے ہیں, یہ کیسے رسول ہیں؟ رسول تو وہ ہونا چاہیے کہ جو اس قسم کی کمزوریوں سے بہت اوپر ہو. اللہ کا رسول ہے نا, اللہ کے رسول اور اس کو بھوک لگے, اللہ کا رسول اور وہ بازاروں میں جا کر اور قیمتوں کے اندر کمی بیشی کرائے, بازاروں میں جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں بار بار کہا کہ اللہ نے رسول بنائے ہیں انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر, اور وہ رسول کبھی نمونہ بن سکتے ہیں اگر ان میں وہ تمام بشری کمزوریاں ہوں جو ایک عام انسان میں ہوتی ہیں, اس کے بعد وہ عمل کر کے دکھائے اور اس سے ثابت ہو کہ واقعتا اللہ کے احکامات قابل عمل ہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک نہ لگتی, آپ کو نیند نہ آتی, کوئی آپ کی جنسی خواہش نہ ہوتی, آپ کو شادی کی ضرورت نہ ہوتی, اور آپ تہجد پڑھ دیتے, تہجد پڑھتے رہتے ساری زندگی, اور فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر جاتے اور پاکیزہ زندگی بسر کر جاتے, ہم کہتے کہ ان کی تو ضروریات تھی نہیں, اس لیے وہ سب کچھ کر گئے, ہم کیسے تہجد پڑھ, ہمیں تو نیند آتی ہے, اور ہمارے تو بیوی بچے, بیوی کا بھی حق ہے. اسی طریقے پر ہمارا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے, ہمیں اس کے لیے دن بھر محنت کرنی پڑتی ہے, تو ہم کیسے عمل کریں؟ تو اگر اللہ کے رسول بشر نہ ہوتے, بشری تقاضوں کے ساتھ نہ ہوتے, تو کبھی بھی وہ حجت نہ بن سکتے, کبھی بھی وہ اسوہ نہ بن سکتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل قدم بہ قدم ایک انسان کی حیثیت سے اپنی مبارک زندگی گزاری اور ہمارے لیے نمونہ بن گئے. اللہ کے رسول نے تبوک کا سفر کیا, سخت گرمی, کیا کوئی باتوں نے آ کے سایہ کیا؟ غذا کی اتنی قلت کہ ایک کھجور دو تو ساتھی سارا دن چوس رہے ہیں, ان کا راشن یہ دو ساتھیوں کا, ایک کھجور ملے گی, کبھی ایک دوسرا کبھی دوسرا دوسرا, کوئی آسمان سے منو سلوا نازل ہوا, کہیں سے کوئی پانی کے چشمے نکلے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ معجزے ظاہر ہوئے, لیکن آپ کے زمانے میں یہ معجزے ظاہر نہیں ہوئے. بھوک کی تکلیف برداشت کی, موسم کی شدت برداشت کی, پیاس کی تکلیفیں برداشت کی, اور اس طریقے پر بالکل انسانی حیثیت میں آپ نے کٹھن جد و جہد کر کے ہمارے پہ حجت قائم کر دی. غزوہ خندق میں صحابہ کرام آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اس قدر اب بری حالت ہے بھوک کی وجہ سے اور پیٹ ایسے خالی ہو گیا ہے کہ جب خندق کھودنے کے لیے کدال چلاتے ہوئے جھکتے ہیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے, کمر دوری ہو جاتی ہے, لہذا کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے ہم نے پیٹ سے پتھر باندھا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شکم مبارک دکھاتے ہیں اور اس پہ دو پتھر بندے ہو گئے. بہرحال بالکل انسانی سطح سے طائف کے بازار میں آپ کا خون بہا کے نہیں بہا, زخمی ہوئے کہ نہیں ہوئے, اوہد کے میدان میں آپ کے دانت شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے, تو بالکل ایک انسانی لیول پر آپ نے ایک جد و جہد کی, استقامت کا مظاہرہ کیا. کامیاب جد و جہد کر کے ہمارے پر کیا کر دی؟ حجت پوری کر دی. تو قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں یا میں کوئی مخلوق دیگر ہوں, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں اور تم پر حجت پوری کرنے کے لیے آیا ہوں, تمہارے لیے ایک نمونہ بن کر آیا ہوں. یوحا الی, اور میری طرف یہ بات وحی کی جاتی ہے, انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, لہذا اس کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنانا, کسی اور پہ توکل نہ کرنا, کسی اور پہ بھروسہ نہ کرنا, کسی اور سے دعائیں نہ کرنا, کسی اور کے نام کی منتیں مت ماننا, کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہ کرنا. تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے, اور آپ کو اس عقیدہ توحید کی اہمیت کا اس قدر احساس تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بالکل آخری ایام تھے اور بیماری کی وجہ سے شدید آپ کے اوپر کمزوری نکاہت اس میں لال کاری تھا, لیکن آپ ان آخری دنوں میں بھی دو ساتھیوں کا سہارا لے کر مسجد نبی آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کے بعد صحابہ اکرام کو جمع ہونے کا حکم دیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اور میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ جو میں سے جو لوگ بھی واقعی سچی محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو جو آپ کے آخری سات دن ہیں زندگی کے اس کے واقعات ضرور پڑھیے. الرحیق المختوم سیرت کے اوپر مسند کتاب ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمتہ اللہ علیہ کی, اور اس میں آخری چیپٹر انتہائی مان افروز اور رکت آمیز, آپ نے آخری سات دنوں میں کیا کیا کیا, انہی میں سے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ آئے اور آپ نے خود ارشاد فرمایا, اور اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھنا میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا دینا جیسے کہ یہودی عیسائیوں نے اپنے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو آپ کو اس بات کا خطرہ تھا کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری امت اسی طرح کا شرک کرے میرے حوالے سے کہ جیسا شرک اس سے پہلے سابقہ قوموں نے کیا. تو آپ کو بھی اس کی فکر تھی, اور اللہ نے بھی قرآن مجید نے اس کے حوالے سے پورا اہتمام فرما دیا کہ ایسے مضامین قرآن مجید میں نازل کر دیے کہ جس کی وجہ سے قرآن پڑھنے والا سمجھ سمجھ کر وہ یہ ظلم کبھی نہیں کرے گا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کر دے. قرآن پڑھنے والے پر بار بار یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں, ایک انسان اللہ معبود ہے اور آپ اب ہیں آپ اس کے بندے ہیں. بار بار یہ الفاظ قرآن پاک میں کیوں آتے ہیں؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ, الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ, کیوں عبدیت کو نمایاں کیا جاتا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, اس لیے نمایاں کیا جاتا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ آپ عبد ہیں, آپ معبود نہیں. وہ جرم یہ امت نہ کرے جو جرم اس سے پہلے سابقہ امتوں نے کیا. تو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں اور میری طرف یہ بات نہیں کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود. فمن کانا یرجو لقاء ربہ, تو اب جو کوئی بھی اس بات کی امید رکھتا ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے سامنے حاضری دینی ہے. بکلہم آتی ہے یوم القیامت فردا, ان میں سے ہر ایک اپنے رب کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوگا. فرمایا فلیعمل عملا صالحا, اب اس کو چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اب یہ بڑی جامع باتیں ہیں کہ عمل صالح سے مراد کیا ہے اور اپنے رب کی عبادت میں شرک کرنے اور شریک کرنے سے کیا مراد ہے. عمل صالح کا تصور ایک وہ ہے جو کہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے اور ہماری اکثریت کے ذہنوں میں یہی ہے. عمل صالح یہ ہے کہ ہمارا تصور ہے کہ ایک اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو پانچ وقت کی نمازیں پڑھنے والا ہو. رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس میں پورے روزے رکھے, تراویح بھی پڑھے, صاحب نصاب ہے تو پورے پورے حساب سے زکات دے دے, اور اگر صاحب حیثیت ہے, صاحب استطاعت ہے تو وہ حج کرے. اور جس نے یہ سارے کام کر لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا سچا اور بڑا پکا یہ مسلمان ہے. لیکن عمل صالح کے لیے ماڈل, نمونہ, اسوہ اصل میں کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں یہ تمام چیزیں بھی تھیں, لیکن صرف یہی نہیں تھا, ان کی زندگی ایک بڑی جامع زندگی تھی. اور عمل صالح کی اصل مثال وہاں سے ملے گی. اور میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو عمل صالح کا تصور ہمیں سیرت النبی سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے تین پہلو ہیں. اس کا پہلا پہلو یہ ہے کہ اپنے ذاتی اختیار میں اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا. اس میں نمازیں بھی آ جائیں گی پانچ وقت کی, اس میں روزے بھی آ جائیں گے, حج بھی آ جائے گا, زکات بھی آ جائے گی, لیکن اپنی معیشت میں بھی حلال و حرام کی تمیز کرنا, اپنے مال میں ایک پائی حرام کی نہ آنے دینا. کوئی اور مجھ سے زیادہ لے لے کوئی بات نہیں, لیکن کسی اور کا حق میری طرف نہ آئے. اسی طریقے پر پیسہ خرچ کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ پیسہ کس کام میں خرچ ہو رہا ہے, جائز کام میں خرچ ہو رہا ہے کہ ناجائز کام میں خرچ ہو رہا ہے. تو معیشت میں بھی اللہ کا کہنا ماننا, معاشرت میں بھی اللہ کا کہنا ماننا, پردے کے احکامات پر عمل کرنا. یہ مرد نامحرم ہے اس کے سامنے میں نہیں جا سکتی, یہ عورت نامحرم ہے اس سے میرا پردہ ہے. اسی طریقے پر گھر میں تفریق کرنا اسی پردے کے حوالے سے, بھابھی اور دیور کا پردہ ہے, لہذا دونوں کبھی آپس میں بے تکلف نہ ہو, آمنے سامنے نہ آئے. اب یہ وہ چیزیں جو بڑی عجیب لگتی ہیں, اور اگر آپ یہ عمل شروع کر دیں گے اپنے گھر میں تو بھائی ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم مجھ پہ شک کرتے ہو, اپنی بیوی کو مجھ سے پردہ کرا رہے ہو. حالانکہ صاف بات ہے کہ شک کی بات نہیں ہے, وہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ کیا بھابھی کا دیور سے پردہ ہے؟ آپ نے فرمایا الحمد موسم, دیور سے بھابھی کے لیے موت ہے. دیور سے سب سے بڑا خطرہ ہے بدکاری اور گناہ کا. ایک ہی گھر میں دیور بھی ہے بھابھی بھی ہے, اور کسی وقت بھی یہ خراب ہو سکتی ہے. وہ دیور سے تو زیادہ بچنا چاہیے. تو میں کر رہا تھا کہ شرعی پردہ ہے اسلام, شادی بیاہ کی تقریبات ہوں, غمی کا موقع ہو, ہر موقع پر شریعت پر عمل کرنا, یہ اپنے صالح کا پہلا لیول ہے. دوسرا لیول ہے ختم نبوت کی وجہ سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو نو انسانی تک پہنچانا, تبلیغ کرنا, دوسرے بھائیوں کی آخرت کی فکر کرنا, انہیں غفلت سے نکالنا, اللہ کی طرف لانا. یہ کام کون کرے گا؟ یہ بھی تبلیغ کا عمل بھی عمل صالح میں شامل ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اور نمبر تین, دین کے اجتماعی احکامات, وہ آیتیں پڑھ پڑھ کر آج ہم شرم کے مارے زمین میں گڑے جاتے ہیں کہ اللہ نے یہ آیتیں قرآن پاک میں کیوں اتاری ہیں. زانی مرد اور عورت, اس کو 100 کوڑے مارو, سب کے سامنے مارو. سورہ نور کی آیت نمبر 2, یہ آیتیں کیوں اتاری ہے؟ صرف اس لیے کہ تلاوت کر لیا کرے, اسالے ثواب کر دیا کرے مردوں کو, اور یا یہ ہے کہ رمضان میں حافظ صاحب سے سن لیں. یہ آیتیں اس لیے ہیں کہ اس کے اوپر عمل ہو, یہ قانون نافذ ہو. لیکن بدقسمتی سے یہ قانون نافذ نہیں ہے, اور ہم اس کے بغیر بھی بڑے سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میری اپنی نوکری, میرا اپنا کاروبار, میرے اپنے بیوی بچے, میرے اپنے گھر کے مسائل, اسی میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کون کرے گا؟ یہ اقامت دین کی جد و جہد, یہ بھی عمل صالح کے اندر شامل ہے. اللہ کے رسول صحابہ اکرام نے اس کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی تھیں, اور ایک اجتماعی کٹھن جد و جہد کر کے اور بالآخر اللہ کا دین غالب کیا تھا, شریعت کو نافذ کیا تھا. تو یہ عمل صالح کا وسیع تصور ہے جو قرآن مجید ہمیں دیتا ہے. مزید گفتگو اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہوگی, ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. اسی طریقے پر فرمایا, بلا یشرک بے عبادت رب ہی احدا, اور اس کو چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ بھی بڑے گہرے الفاظ ہیں, بڑے جامع الفاظ ہیں. اس پر بھی انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.